الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے. بیت اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے کہ جب اس کو تعمیر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. یاد کرو اس وقت کو. ایک عام سا دستور ہے کہ اہم باتوں کو یاد کیا جاتا ہے، تاریخ بنا دیتی ہیں جو سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، ایسی باتیں یاد کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بہت ساری غور کرنے کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس گھر کو بنانے میں پہلے تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا اور بعد میں تذکرہ کیا اسماعیل علیہ السلام کا. حالانکہ اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے تھے، پتھر لاتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، فزیکلی زیادہ پین سٹیکنگ ان کی تھی، مگر کام کا انتصاب اللہ نے بڑوں کی طرف کیا. تو ہمیں ایک سبق دے دیا گیا کہ دیکھو تم مسجدیں بناؤ گے، مدرسے بناؤ گے، کام چلاؤ گے تو کام تو ینگ ہی لوگ کریں گے، لیکن جب اس کی نسبت کا وقت آئے گا تو پریفرنس بڑوں کو دی جائے. تو چھوٹوں کو ایک بات سمجھا دی کہ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں اب ہمارا نام بھی آنا چاہیے. ان کو کہا کہ تم کام کرتے ہو، تمہیں کام کا اجر چاہیے، اجر ملے گا. تو ہمیشہ کام چھوٹے کریں لیکن عزت کے تاج بڑوں کے سر پہ باندھیں، یہ قرآنی اسلوب ہے. اس کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پھر ان چھوٹوں کو بھی اپنے وقت کا بڑا بنا دیں گے. آج ہماری لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ادارے بنتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ابتدا میں قربانیاں دی ہوتی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد نوجوان لوگ آ جاتے ہیں. اب وہ نوجوان لوگ اپنا نام چاہتے ہیں، یہ بنیاد بنتی ہے اس میں خرابی کی. تو دیکھو قرآن پاک کی آیت نے کس طرح پتہ صاف کر دیا, اور پھر اس آیت کی اس گھر کی جو تعمیراتی خوبیاں تھیں وہ گنوائی جاتی نہیں, اس کی طرف کوئی کلام ہی نہیں کیا کہ یہ گھر اتنا خوبصورت ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا فلاں ہے, صرف تذکرہ کیا, اور تذکرے کے بعد پھر کام کی بات آگے کہی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا ربنا تقبل منا. اب یہاں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم لوگوں کے سامنے اس کے راگ مت الاپتے پھریں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, یہ ہم ہی تو مصیبت ہوتی ہے. تو اس میں پڑھنے کی بجائے اصل ذہن میں اس بات کا ڈر رہے کہ اللہ جو کیا ہے یہ آپ کو پسند بھی آ جائے, اور اللہ کو پسند آنے کا دوسرا معنی اللہ قبول کر لے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی, اللہ اس محنت کو, اس میری کوشش کو آپ قبول کر لیجیے. تو ہمیں بھی ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کریں اس کام میں ہماری نیت یہی ہو کہ یہ میرے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا تو پھر اس عمل کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ربنا تقبل منا. اب مثال کے طور پہ ہم لوگ حج کے سفر پہ آئے ہیں, یہ حج کا سفر زندگی کا ایک انمول سفر ہوتا ہے. ہم اس وقت اپنی زندگی کا پرائم وقت گزار رہے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب اللہ تعالی کی نعمتیں کسی بندے پر بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں, ایسے وقت کو اگر وہ بندہ اپنے لیے کیش کروا لے, فروٹفل کر لے, تو بہت کامیابی پا جاتا ہے, اور اگر غفلت کا مرتکب ہو تو بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا کہ بھئی لوٹو, لوٹنے کا وقت ہے. تو اس وقت کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے. جب بندہ فکر مند ہوتا ہے تو پھر اس کو اعمال کی فکر ہوتی ہے, اور فکر مند نہیں ہوتا تو بس 7 پھیرے گھر کے لگائے اور اس کے علاوہ 70 پھیرے بازار کے لگ رہے ہوتے ہیں, اس کو قبولیت دعا کی جگہوں کا پتہ نہیں ہوتا حاجی صاحب کو, لیکن بازار کی گھڑیوں کی تمام قیمتوں کا پتہ ہوتا. ہمارا اصل مقصود یہاں آنا, اپنی اصلاح, اللہ کو منانا, کچھ مان کے جانا, کچھ منوا کے جانا, یہ ذرا سمجھیے گا. ایک ہے کہ ہم اللہ سے منوائیں, اللہ یہ دعا, یہ دعا, یہ دعا, یہ ضرورت, یہ کام, یہ ہے منوانا, ہم منوائیں بھی. مگر اس منوانے سے پہلے ایک کام ہے, اور وہ ہے ماننا کہ ہم کچھ مانیں بھی صحیح. ماننا کیا؟ کہ یا اللہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئیں, بہت غفلتیں ہوئیں, بہت گناہ ہوئے, ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آج ہم توبہ کر کے آئندہ آپ کے حکموں والی زندگی گزاریں گے. پہلی بات کو جب ہم مان لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری بات اللہ تعالی مان جائے. اچھا میرے بندے, تو میرے ساتھ سلو کرنے آیا ہے نا, میرے گھر میں آیا ہے چل کے, اور چل کے آنے والوں کا تو دنیا والے بھی لحاظ کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ دشمن چل کے آ گیا دروازے پر تو لوگ اس کے ساتھ دشمنی ختم کر دیتے ہیں, کہتے ہیں چل کے آ گیا, तो भाई हम भी चल के आए बैठे हैं ना यहाँ, अब अल्लाह से मांगे। अल्लाह बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और बड़ी बड़ी देर से आए हैं। अल्लाह आपको मनाने के लिए आए हैं, राजी करने के लिए आए हैं। तो जब इस तरह से हम खुद भी सच्ची तौबा की नियत करेंगे और फिर अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे तो रब्बे करीम की रहमत छम छम बरसेगी। यही हज बाज लोगों के लिए अल्लाह के कुर्ब का सबब बनेगा, उनके लिए हज्जों के रास्ते खुल जाएंगे, उनके लिए खैर के रास्ते खुल जाएंगे। और यही हज बसा औकात बंदे के लिए दूरी का सबब बन जाता है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हज या तो मबरूर होता है यानी मकबूल, या मरदूद होता है, या मबरूर होता है या मरदूद होता है। फरमाते थे कि हज मबरूर यानी कबूल हो गया, नेकी वाला हज। इसकी पहचान ये कि बंदे के दिल में खशियत इलाही बढ़ जाती है, मोहब्बत इलाही बढ़ जाती है, जिंदगी नेकी पर आ जाती है, इंसान और दीन के करीब हो जाता है। ये हज मबरूर की निशानी है। और हज मरदूद की निशानी ये कि इंसान हज करके तो लौटता है मगर उसके अंदर की हालत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसलिए आप देखें कि हज करके भी इंसान की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। दुकानदार के पास बंदा आया और उसने बात करते हुए उसकी कोई चीज उठा के खा ली। उसने कहा हाजी साहब ऐसा ना करो। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार तुझे कैसे पता कि मैं हाजी साहब हूं। उसने कहा इतनी दीदा दलेरी से जो बंदा बगैर इजाजत किसी की चीज इस्तेमाल करे हाजी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हज अगर कबूल ना हो तो बंदे की यह हालत हो जाती है कि इस तरह दीन से दूर हो जाता है, और अगर कबूल हो तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत खशियत दिल में आती है, इंसान और ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। तो हम कोशिश ये करें कि इस हज को हम हज मबरूर बना के जाएं, और वो खुद ब खुद नहीं बनेगा। जैसे एक खाके के अंदर रंग भरना हो तो वो खुद ब खुद नहीं भरे जाते, भरने वाले को मेहनत करनी पड़ती है, फिर देखने वाले को पसंद आता है। हमें भी ये खाका मिल गया है, अब इसमें हम अपने तकवा से, अपने जिक्र से, इत्तबाए सुन्नत से, दुआओं से हम इसमें रंग भर दें कि हमारे मालिक को ये पसंद आ जाए। तो इसलिए ये वक्त हमारी जिंदगियों का बड़ा अहम वक्त है। ये हार जीत का मौका है। हार ऐसी कि इस जैसी हार दुनिया में हो नहीं सकती। वो कैसे भाई? कि खुदा के घर से खाली जाए। इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? किसी दुनियादार के दरवाजे से खाली आ जाए, किसी सखी के दरवाजे से खाली आ जाए, कोई बात नहीं, ये तो खुदा का घर है। जो खुदा के घर से खाली गया उसके लिए दुनिया में कोई दूसरा दर नहीं। तो हार ऐसी कि ऐसी हार मुमकिन नहीं, और जीत सुभान अल्लाह, जीत ऐसी कि उस जीत के बाद जितना बोझ गुनाहों का लेके आया था सब नेकियां बना के वापस कर लिया जाएगा। बंदे तेरे बुरे आमाल को हमने तेरी नेकियों में तब्दील कर दिया। तो जीत भी अजीब। इसलिए हम इस वक्त को सही आदाब के साथ, जिक्र के साथ, शरीयत सुन्नत की इस्तेकामत के साथ गुजारने की कोशिश करें। आए हुए तो हैं ही सही, हमने वतन छोड़ा, कितने लोगों ने बीवी बच्चों को छोड़ा, अजीज अकारिब को छोड़ा, अपने काम कारोबार को छोड़ा। तो भाई ये सारी कुर्बानियां हमने किस लिए दी हैं? اس یہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں اور نعمتوں کی اللہ سے جو ہے وہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لحاظ سے یہ وقت ہمارا بہت اہم ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کا گھر کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ کا لفظ ہے مقاب سے، مقاب کہتے ہیں چھ سائیڈ والی چیز کو، چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو چار سائیڈیں اس کی چاروں طرف اوپر اور نیچے چھ سائیڈیں بن گئی، اس لیے اس کو مقاب سے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کیسے؟ کہ اللہ تعالی نے اپنی ذاتی تجلیات اس کے اوپر ڈالی، اپنی ذاتی تجلیات اس گھر کے اوپر اللہ نے ڈالی۔ لہذا ہم جو سجدے کرتے ہیں نا، اصل میں تو ان تجلیات کی طرف سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، سمجھے؟ ان تجلیات کی طرف سجدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس گھر کے پتھر کو کوئی یہاں سے ہٹا دے تو بیت اللہ پھر بھی یہی جگہ، چاہے کوئی ایک پتھر بھی نہیں مگر مرکز یہی رہے گا، چونکہ تجلیات یہاں وارد ہو رہی ہیں۔ تو یہ تجلی ہے، تجلی گاہ ہے اللہ رب العزت۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ دنیا میں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں، اس کو دیکھوں، اس کے پاس وقت گزاروں۔ ہمارا محبوب حقیقی اللہ رب العزت ہے اور وہ ہمارے قیاس سے بلا، گمان سے اعلی، ہمارے خیال سے بھی اعلی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ تو پھر جی چاہتا ہے کہ محبت کے جذبے کو پورا کیسے کریں۔ اسی پر تو شاعر نے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں ویسے ہی حکم دے دیا ہوتا کہ تم نماز پڑھو، اپنی محبت کا اظہار کرو، تو ہم تو کنفیوز ہو جاتے۔ اللہ ہم مشرق کی طرف رخ کریں، مغرب کریں، شمال کریں، جنوب کریں، کدھر کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بتا دیا، اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی طرف رخ کرنا آسان، جدھر بھی ہو اس گھر کی طرف رخ کرو، تو کام آسان ہو گیا نا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جس طرح عاشق اپنے محبوب کے گھر خوشی خوشی چل کے آتا ہے، مستانہ وار چل کے آتا ہے، تم بھی ذرا مستانہ وار چل کے آؤ۔ اے اللہ کیا کریں؟ فرمایا دیکھو جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کو اپنے ظاہر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لہذا تم جو یہ اونچ نیچ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، اس کو اتارو اور بس دو چادروں میں لپٹ جاؤ۔ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیتے ہیں، تم بھی کفن میں لپٹ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تم یہ کام کرو کہ میرے گھر کی طرف چلو، احرام باندھ کر، اور پھر نعرہ لگاؤ، جیسے محبوب کی محبت میں محب نعرے لگاتا ہے۔ اللہ کون سا نعرہ لگائیں؟ فرمایا تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ اب ہے نا یہ مستانہ نعرہ، محبوب کی طرف اشارہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تلبیحہ پڑھنا بہت پسند، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جو حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے تو شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آہستہ تلبیحہ پڑھ رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ یہ اونچا تلبیہ پڑھے، اس مقصد کے لیے جبریل علیہ السلام آئے. صحابہ کرام نے پھر اس کے بعد خوب تلبیہ پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں اتنا کثرت سے ہم تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے کوئی محبوب کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، حاجی جو تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا، اور محب کو جیسے اپنی تعریفیں سن کے خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجی کی زبان سے تلبیہ سن کر خوشی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا میں حج کے لیے آ رہے ہوں گے اور اسی حال میں ان کی وفات ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی وجہ بن گئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اس طرح کھڑا کرے گا کہ وہ اسی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو دیکھیے یہ کیا عجیب عمل ہے تلبیہ کا پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف بلایا، میرے بندو آؤ میرے گھر کی طرف. چنانچہ اصول کی بات یہ ہے کہ رمضان کام کا مہینہ، رمضان کام کا مہینہ اور ذوالحجہ انعام کا مہینہ. جن لوگوں نے رمضان خوب گزارا، محنتیں کیں، عبادتیں کیں، اللہ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا، آؤ میرے گھر کی طرف انعام پانے کے لیے. ہم بھی تو دیکھتے ہیں کہ جن کو ملک میں انعام دینا ہوتا ہے ان کو سیکریٹریٹ، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بلایا جاتا ہے، اور جی آپ کو شیلڈ دیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، او بھائی محبت کی شیلڈ یہاں سے لے کے جاؤ، میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار تم نے کیا، اب آؤ نا دیکھو میں تمہیں کتنا نوازتا ہوں. تو یہ سفر عشق و مستی کا سفر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے مالک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ حج مال کے ذریعے نہیں ہوتی، اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے. دنیا میں بڑے مال پیسوں والے ہیں، حج کی توفیق نہیں ہوتی. مجھے ایک بندہ ملا نیو یارک میں، اتنا امیر آدمی کہ وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو جیب خرچ کے طور پر 10,00,000 روپیہ دیتا تھا. اس نے خود کہا کہ 1,000,000 روپے میں ہر مہینے اپنی بیوی کو جیب خرچ دیتا ہوں. اور اس بندے نے حج نہیں کیا تھا. اتنا مال پیسہ کہ اگر وہ چارٹرڈ جہاز بک کرواتا نا اپنے لیے، تو وہ وہاں سے چلے آ کے اپنا حج کر کے واپس جائے، اتنا پیسہ ہے. اور توفیق ہی نہیں ہوئی. کتنے امیر کبیر لوگ یورپ کے چکر لگتے ہیں، وہاں کی سیریں ہوتی ہیں، اور بیت اللہ کی طرف توفیق ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں ایک زندگی میں تجربہ ہوا، اور تلخ تجربہ ہوا. ایک انجینئر صاحب تھے، سول انجینئر، ان کو ہم نے ترغیب دی کہ بھائی آپ کو اللہ تعالی نے رزق کی بھی فراخی دی ہے اور عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ نے فرض حج نہیں کیا تو آپ فرض حج کر لیں. اس نے بات کہی کہ ٹھیک ہے جی. چنانچہ اس نے حج کے لیے پیسے دے دیے، اور حکومتی سطح پہ جو لوگ آتے ہیں حج کے لیے حج سکیم کے تحت، اس کا نام بھی اپروو ہو گیا، اس نے تیاری بھی شروع کر لی۔ اللہ کی شان دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ برا ساتھی کئی مرتبہ بندے کو اس طرح ڈس لیتا ہے جس طرح کے سانپ بندے کو ڈس لیتا ہے۔ اس کے آنے کی تیاری تھی، لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے کہ جی کل فلائٹ ہے، پاسپورٹ بن گیا، ٹکٹ بن گئی۔ اس کا سگا بھائی جو فسق و فجور میں اس سے بڑا ہوا تھا، ملنے کے لیے آیا اور آ کے اس نے ایک زہریلی بات کہی کہ تم ہارٹ کے پیشنٹ ہو، دیکھنا وہیں کہیں سڑک کے کنارے نہ پڑا ہونا۔ اوہ، اس بندے کے دل میں یہ بات ایسی بیٹھی، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے حج پہ نہیں جانا، ارادہ کر لیا کہ حج پہ نہیں جانا۔ بڑا سمجھایا اس کو، فون پہ کہا کہ بھئی کل فلائٹ ہے، آپ جاؤ۔ کہتے نہیں جی، میں نے نہیں جانا، پیسے اگر حکومت ریفنڈ نہیں کرتی تو میں پیسے کی قربانی دے دوں گا، میں نے حج پہ نہیں جانا۔ اللہ کی شان، وہ حج بھی نہیں گیا، محروم ہو گیا۔ اس کی واپسی کی جو تاریخ تھی نا، فرض کرو دو تاریخ تھی اس کی واپسی کی، کسی مہینے کی، میں مثال دے رہا ہوں، تو دو تاریخ تک وہ ٹھیک رہا اور تین تاریخ کو اس کو ہلکی ایسا کوئی خارسہ ہوا یا کچھ ہوا، اور چار تاریخ کو اس کی وفات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ حج کے لیے آتا تو پورا حج کر کے اپنے گناہ بخشوا کے واپس جاتا اور اس وقت اس کی موت آتی۔ کہتے ہیں کہ وقت موت کے دو وقت بڑے اچھے ہیں، یا تو رمضان کے بعد آئے یا پھر ذوالحجہ کے بعد آئے۔ یا بندے نے رمضان گزارا ہو پھر موت آئے، یا حج کی ہوئی ہو اور پھر اسے موت آئے، یہ بہترین اوقات ہیں موت کے۔ اللہ نے اس کا مقدر ایسے لکھا تھا کہ اس نے آ کے حج کر کے بخشوا کے واپس جانا تھا اور اس کی موت آنی تھی۔ اور اللہ کی شان کے بھائی کی ایک یعنی بات جو تھی وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی، اور وہ حج فرض حج سے محروم، اور لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے، اس دنیا سے چلا گیا۔ تو مال کے ذریعے اگر حج ہوتا تو یہ بندہ حج کر لیتا، مگر نہیں، حج اعمال کے ذریعے سے۔ چنانچہ ہمیں ایک مرتبہ جہانیہ جانے کا موقع ملا، وہاں ایک مدرسہ ہے، تو وہاں بخاری شریف کی اختتامی تقریب میں بلاتے رہتے ہیں وہ۔ ایک مرتبہ جانا ہوا تو ہمارے جو تعلق والے تھے وہ کہنے لگے، حضرت میرا ایک کزن ہے جو اس شہر کا ایم این اے ہے، وہ لندن کا پڑا ہوا، لیکن جب وہاں سے پڑھ کے آیا تو وہاں کی عیاشیوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا، بری عادتوں کو۔ اور اتنا امیر آدمی کہ اس کے والد نے زمین بیچی جس پر شہر بسا، پورا کا پورا شہر۔ تو اتنا امیر آدمی تو ہوگا نا، اور ان کے باغات اور ان کے ملیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی آمدنی کے ذرائع تھے۔ ہے آدمی بہت اچھا، اور اس وقت وہ ایم این اے بھی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا بھئی ایسے کریں کہ جائیں تو ان کو میرے سلام دینا، اور اتنا کہہ دینا کہ بھئی پیر صاحب آئے تھے، انہوں نے سلام دی، واپس آ گئے۔ اگلے سال جب گئے تو تو اگلے سال وہی آدمی جس نے مجھ سے بات کی تھی بڑا خوش، جی میں نے پچھلی دفعہ ان کو آپ کے سلام دیے تھے، وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے اور کہنے لگے یار آئندہ تیرے پیر صاحب آئیں تو مجھے ملا دینا ان سے، تو آپ کے پاس اگر وقت ہو تو 10 منٹ اسے دے دیں. ہم نے کہا ٹھیک. چنانچہ جب مجلس ہو گئی، تقریب ہو گئی، تو پھر اس کے بعد فراغت تھی، وہ اس کو بلا کے لے آئے، تو ایم این اے صاحب مدرسے میں آ گئے. علماء بھی حیران کہ یہ اللہ کا بندہ تو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، ادھر ادھر نہیں جاتا آتا سوائے اسلام آباد کے چکر لگانے کے، تو یہ مدرسے میں کیسے آ گیا. وہ آ کے تھوڑی دیر بیٹھا، اس عاجز نے کچھ توبہ کے عنوان پہ گفتگو کی، اور جب بات ختم کی 5-7 منٹ کی بات تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب توبہ تو وہ کریں گا کہ جس کے کچھ نیکیاں ہوں کچھ گناہ ہوں، تو بھائی وہ گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکیاں کرے، اور جس کے ہوں ہی گناہ وہ کیا کرے. میں سمجھ گیا کہ یہ اب کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے اسے بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھو بھائی نیکی کو مسلح کے ساتھ صرف اٹیچ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلح پہ بیٹھ کے نماز پڑھو تو نیکی، تلاوت کرو تو نیکی، تسبیح پڑھو تو نیکی، اس کے علاوہ بھی تو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو پوری زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں. کہنے لگا کیا مطلب. میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں، آپ انسانیت کے ناطے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی پریشانیاں ختم کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں بہت ہوتا ہے. میں نے کتنی بیواؤں کی بچیاں تھیں ان کی شادی کروائی، کتنے جاب لیس تھے نوجوان ان کو نوکریاں لے کے دیں، کتنے لوگوں میں جھگڑے تھے میں نے ان کے درمیان سلو کروائی. میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، تو بس برائیوں سے توبہ کرنی ہے. کہنے لگا جی کیسے کریں. ہم نے اسے وہی بیت کے جو کلمات تھے پڑھا دیے، اور قلب پہ اللہ اللہ نشاندہی کر دی، واپس آ گیا. اب اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ یہ بندہ اٹھ کے جب گھر گیا وہاں سے، تو گھر جاتے ہی اس نے بیوی کو پہلی بات یہ کہی کہ وہ جو فریج میں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ سب توڑ دو. بیوی حیران کہ یہ بندہ تو پیپسی اور کوک کی طرح شراب پینے والا تھا، اور یہ مجھے خود کہہ رہا ہے کہ بوتلیں توڑ دو. اس نے بوتلیں توڑ دی ساری. دوسرے دن اس کے پاس 5-7 ایسی عورتوں کا آنا جانا تھا جو اس کی لیے گناہ کا سبب بنی ہوئی تھی، لیکن یہ اپنے الیکشن اور ان کے کام ان کے ذمے شبہ خواتین. اس نے ان سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی آپ میں سے ہر ایک کو میں 5-5 لاکھ روپیہ دوں گا، اپنا گھر بناؤ اور اپنی زندگی گزارو، میری زندگی سے آؤٹ. بیوی کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جو بندہ جب چاہتا جس کو بلا کے اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، میں دیکھتی بھی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، آج یہ خود ان کو بلا کے کہہ رہے کہ جاؤ میری زندگی سے آؤٹ ہو تم. کہنے لگا اس کے بعد تیسرا کام کیا ہوا کہ مغرب کے وقت ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میرا نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. لو جی اس بندے نے گھر میں مغرب کی نماز پڑھی. اب وہ دیکھو جو اثرات تھے نا توبہ کے، بیت کے، وہ اب ظاہر ہونے لگے. کہنے لگے ایک ہفتہ گزرا، یہ بندہ خبریں سن رہا ہے، خبروں میں بتایا گیا کہ حاجیوں کا پہلا جہاز روانہ ہو چکا، حج فلائٹیں شروع ہو گئیں. یہ مجھے کہتا ہے کہ حج میرے اوپر بھی فرض ہے، میں نے کبھی بھی نہیں کیا، تو میں حج نہ کراؤں. بیوی کہتی ہے میں نے کہا ضرور کریں. کہتے وہی بیٹھے اس نے خون ملایا منسٹر کو مذہبی امور کا، کہنے لگا میرا بھی یار دل کر رہا ہے حج کرنے کو. لیکن کوئی درخواست وغیرہ تو دی ہوئی نہیں. اس نے کہا جی آپ کو درخواست کی کیا ضرورت ہے, آپ ایم این اے ہیں. اور یہ بندہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایم این اے بن چکا تھا, قبولیت عوام میں اتنی تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر یہ کھمبے کو کھڑا کر دینا الیکشن پر اپنی طرف سے تو کھمبا بھی ایم این اے بن جائے گا. وجہ کیا تھی کہ مال پیسے والا بندہ تھا تو اس کو خود مال کھانے کی حوث نہیں تھی. یہ سارا دن اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے سنتا بتاتا, اور پولیس والے بھی بات مانتے تھے کہ بھئی اس نے ہر دفعہ تو ایم این اے بننا ہے, ہم اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں یہاں سے چھٹی کروا دے گا. اب اس کا سارا دن لوگوں کے کاموں میں, اور لوگ کہتے جی جب کام ہمارے کرتا ہے تو ووٹ تو ہم نے اسی کو دیں گے. یہ پتہ نہیں 5 یا 6 دفعہ یا 7 دفعہ ممکن ہے ایم این اے بنتا رہا, حتیٰ کہ ملک کی ایک پارٹی بڑی دوسری پارٹی بڑی, یہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا, یہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوتا تھا اور ہر دفعہ بنتا تھا. تو آنے والی پارٹیاں بھی اس کے ساتھ بنا کے رکھتی کہ سیٹ تو اس کی پکی ہے. تو ایسا ریسپیکٹڈ بندہ تھا, سمجھدار تھا, پڑھا لکھا تھا. بہرحال اس نے جب فون کیا تو اس نے کہا جی آپ ایم این اے ہیں, آپ کو تو ہم اسپیشل طریقے سے ابھی بھیج دیں گے کسی نام یعنی کسی حج فلائٹ پر. اس نے کہا پھر اس نے کہا جی آپ جب تیار ہو جائیں میرے پاس اسلام آباد آ جائیں بریف کیس لے کے. 2 دن بعد اس نے تیاری کی, بریف کیس لیا, اسلام آباد چلا گیا. وہ منسٹر صاحب جو تھے مذہبی امور کے, انہوں نے اس کے سارے کاغذات مکمل کروا کے اس کو بھیج دیا. لو جی یہ بندہ حج پہ آ گیا. اب حج پہ جب آیا تو خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے بندے میں فطری طور پہ. یہ بندہ اپنے حاجیوں کے ساتھ ایسے رہا جیسے کہ ان کا کوئی نوکر اور خادم ہوتا ہے. اس کی خدمت کر رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, اس کی خدمت, اور کسی کو تعارف ہی نہیں کروایا اس نے پورا اپنا. مٹ کے حج کیا اس نے, شاید مٹ کے حج کرنا اللہ کو پسند آ گیا. بہرحال اسی دوران اس نے حج بھی کیا. پھر اس نے سوچا میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینی ہے, اور حدیث پاک میں پڑھا کہ بھئی نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تھا جو بالکل صاف تھا, تو نبی علیہ السلام نے چہرہ ایک طرف کر لیا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اس وقت بھی کلمہ پڑھنے والا وہاں اس حال میں جائے تو کیا پتہ اللہ کے نبی چہرہ دوسری طرف کر لیں. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے سلو کرنی ہے اپنے محبوب سے. اس نے نیت کر لی چہرے پہ سنت سجانے کی, اور یہ گیا اور اس نے جا کے وہاں حج کیا, مدینہ طیبہ حاضری دی, واپس آ گیا. اللہ کی شان دیکھیں, جب واپس پہنچا تو لوگ ملنے والے بڑے. ایک دو دن تو بہت ہنگامہ رہا, لوگ آتے تھے جاتے تھے. تیسرے دن عصر کی نماز یہ پڑھ رہا تھا کہ باہر بیل ہوئی. اس نے اپنے بندے کو کہا کہ بھئی جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی شہر کے علماء آئے ہیں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے. اصل میں علماء نے مل کے مشورہ کیا, بھئی اب تک تو اس کی زندگی بالکل ہی اور طرح کی تھی, شرابی تھی, شبابی تھی, اور ہماری سے بنتی نہیں تھی. اب یہ حج کر کے آیا ہے تو اب ہمیں چاہیے ہم مبارکباد دینے جائیں. تو شہر کے کوئی 25-30 علماء آگئے ملنے کے لیے. یہ کہتا ہے ان کو کہ اچھا ان کو بٹھاؤ اور میں نماز مکمل کر کے ان سے ملتا ہوں. جب اس نے نماز مکمل کر لی تو یہ ان کو گیا, جا کے اپنے گیسٹ روم جو تھا اس میں ملا, ڈرائنگ روم میں, بڑا خوشی خوشی, اور سب کو کہنے لگا جی آپ بیٹھیں, میں آپ لوگوں کے لیے زمزم کھجوریں لاتا ہوں, پھر میں آپ کو حج کی تفصیل بتاؤں گا. لو جی علماء انتظار میں. اندر گیا, اندر جا کے بیوی کو کہتا ہے کہ علماء آئے ہیں ان کے لیے زمزم کھجوریں دے دو. تو اب وہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں زمزم ڈالنے لگی, اور یہ وہیں چارپائی پر بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح تھی اور ذکر کر رہا تھا. جب بیوی زمزم اور کھجوریں لے کر آئی, کیا دیکھتی ہے کہ خاوند فوت ہو چکا, اس کی روح پرواز کرتی. मौत का वक्त इसका अटल था और यही था। अल्लाह का इस पर फजल हुआ कि अल्लाह ने हज से पहले बड़े बड़े कबायर से भी तौबा की तौफीक दे दी, सुन्नत की भी तौफीक दे दी, हज भी कबूल फरमा लिया और इस बंदे को बावजूद मौत आई, नमाज पढ़ के हाथ में तस्बीह जिक्र करते करते अल्लाह ने इसको अपने पास बुला लिया। ये मकबूल हज होती है। तो ऐसा भी होता है कि हज की दरखास्त दी हुई, हज पे जाने की डेट आ गई और बंदा इनकार कर देता है जी मैंने हज पे नहीं जाना, और उसको नहीं पता कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी मौका है, हज के दो दिन बाद तो मैंने दुनिया से जाना ही है। उसको बुरी सोहबत ले बैठी और भाई की वजह से वो महरूम हो गया, और इसको किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत ऐसी लगी कि अल्लाह ने इसका आखिर अंजाम अच्छा कर दिया। हमें क्या पता हमारी जिंदगी का वक्त कब आना है। हम तो हज इसी तरह ही करें ना कि जैसे अल्लाह ने हमें जिंदगी में एक मौका और दे दिया, बस अब इस मौके को खूब अल्लाह से कमा लें, लिहाजा इस मौके को गनीमत समझें। रोजाना बयान में मुख्तलिफ उन्वानात से आपकी खिदमत में मौका ब मौका बातें बताती जाती रहेंगी, अब ये करना है, अब ये करना है। बस आपका ये काम है कि आप अपने इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें, गप्पों में, सियासत में और इधर उधर के तबसरों में अपने वक्त को जाया करने की बजाय बेहतर है कि नमाज में, तिलावत में, जिक्र में, अल्लाह की इबादत में जितना हम वक्त गुजार सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह ताला हमें इस वक्त को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हिम्मत दे अल्लाह ताला कि हम इसको वाकई हार जीत का मसला समझें और दिल में अहद करें कि अल्लाह हमने जीत के लौटना है, हार ऑप्शन नहीं है इस मामले में, हम हारना नहीं चाहते। हारने का क्या मतलब, खुदा के घर से खाली जाना, बात तो कोई ना हुई ना कि खुदा के घर से तो खाली नहीं ना जाना चाहते। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस घर की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और इस वक्त को हमारे लिए अल्लाह ताला आखिरत की निजात का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाइए। इंसान जब अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असल तस्वीर नजर आ जाती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। मैं के था बेराह तूने दस्तगीरी आपकी, गिर्द काबे के फिराया मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम जमजम का पिलाया मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया, मुल्तज़िम पे है लगाया मैं तो इसका बिल न था। तेरी रहमत तेरी शफकत से हुआ मुझको नसीब, गुंबदे खजरा का साया मैं तो इसका बिल न था। बारगाहे सैयदुल कौनैन में आकर नफीस, बारगाहे सैयदुल कौनैन में आकर नफीस, सोचता हूँ कैसे आया मैं तो इसका बिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इसका बिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इसका बिल न था। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العالی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کو پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ، ہم جتنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر لائے ہیں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، مگر مولا ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا، ہم آپ کے گھر سے خالی نہیں جانا چاہتے، مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹا دیجئے۔ رب کریم، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ جو دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔